الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر المواسعات شهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار مولاي صل وسلم دائما تترى على من تزينت به عسر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احسانات کی بارش ہے مغفرت کی بارش ہے رحمتوں کی بارش ہے اور اتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نصیب کر دیا ہے کائنات میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کو ان مبارک گھڑیوں کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے کوئی احساس بھی نہیں ہے کوئی انتظام بھی نہیں ہے اور اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ کے گھر میں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہو بہت بڑی دولت موجود ہو لیکن گھر کے مالک کو اس خزانے اور دولت کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور کوئی اور آ جائے اور وہ دولت نکال کر لے جائے اور گھر کے باسی اس کو دیکھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد فرید بنا دیا ہے, اور یہ اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا کرم ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل, کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل, نصیب صبح تیری مہربانی. اور عربی شاعر کہتا ہے کہ العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. کہتے ہیں کہ کہاں ہم ہیں, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اسی مٹی سے اٹھیں, اسی مٹی میں واپس جانا ہے, اور کہاں عرش کے علوم ہیں, کہاں قرآن کے علوم ہیں, کہاں سنت کے علوم ہیں. یہ تو ہمارا نصیب اتنا عظیم تھا اور ہمارا مقدر اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حیوانوں کے درمیان میں ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے, اور ہمیں وہ فضائل اور کرائم عطا فرما دیے ہیں کہ وہ فضائل کائنات کی کسی اور مخلوق نے سوچے بھی نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دین کا مذہبی مہینہ ہے, اور مذہبی مہینے کو طے کرنے والا, تعین کرنے والا وہ خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. دین کا یہ اصول یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں جو نظام الاوقات ہے, جو شیڈیول ہے, اس کے طے کرنے میں ہماری یا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ پورا کا پورا دین ہی ہمارا وہ سماوات سے اتارا گیا ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو تعلیمات نازل فرما دی ہیں ان تعلیمات کے اندر ہی تمام دین کی تفاصیل موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف حجۃ الوداع کے موقع پہ لے گئے, اللہ وحدہ لا شریک نے آیات نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اے لوگو میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور یہاں پہ کامل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے اور مکمل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اکمل من غیر شیء, اس کے اندر ایسا معنی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مزید کسی چیز کی, کسی تفصیل کی, کسی اور کتاب کی, کسی اور سنت کی, کسی اور طریقے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اب یہ جو دین آ چکا ہے، یہ مذہب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو نصیب کر دیا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور جو محدثات ہوتی ہیں، اصل میں حدیث کہتے ہیں بات کو، اور حدث کہتے ہیں نئے کو، تو محدثات کا مطلب ہو گیا نئی چیزیں، نیا دین، نئی طریقے، نئے سنتیں جو اصل میں سنتیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو دین میں بدعت کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک یہ ایک ایسی عظیم تعلیم ہے اور ایک ایسی عظیم بابرکت گھڑی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک عام مومن کو بھی یہ درس دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے فرائض کی عبادت تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کی عبادت بھی کرنی ہے، حالانکہ سال کے باقی 11 مہینوں میں ایک عام مومن کے اوپر صرف فرائض ضروری ہیں، نوافل اور مستحبات ضروری نہیں۔ ہاں، کائنات کے اندر ایک مخلوق ایسی ہے کہ قطع نظر اس ہے کہ مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور زیادہ کرنی ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ہمارے پیارے پیغمبر، رات کو اٹھیے، نوافل پڑھیے، تہجد پڑھیے، قیام اللیل پڑھیے، اور یہ حکم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر، رات میں عبادت کیجئے اور یہ عبادت کا حکم آپ کے لیے۔ تو اگر آپ ایک طریقے سے غور کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہر مومن کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہر مومن کی عبادت بڑھ جاتی ہے، ہر مومن نبوت کے تعلیمات کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے دین کے محافظ تھے، پہلی ڈیفینس لائن تھی اور ہمارے پہلے محاذ کے مجاہدین تھے، ان کے ہوتے ہوئے مجال نہیں تھی کہ کوئی ایک عمل دین سے کم کر دیا جائے یا دین میں بڑھا دیا جائے۔ ان صحابہ نے مل کے جو رات کی نماز پڑھی ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، حقیقت میں یہ نماز تہجد اور قیام اللیل ہی ہے، اور حقیقت میں یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی ہے۔ آپ کے جو حسن عمل تھا، آپ کی جو عظیم عبادتیں تھیں، آپ کا جو اتنا بلند مقام تھا، ایک عام امتی اس مقام کا حصول کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے، دعائیں مانگ کر اپنی مغفرت کروا سکتا ہے، اور دنیا کی جتنی دعائیں ہیں، دنیا کی جتنی مرادیں ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، وہ سب بے معنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ عارضی ہیں، وہ آج ہیں کل نہیں ہیں، اور اصل جو ایک مومن کا مقصد ہے اور اصل ایک مومن کا نظر منتہا ہے وہ مغفرت ہے. اور مغفرت وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں, اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور انبیاء کرام کی معیت اور فرشتوں کی طرف سے خدمت, جتنے بھی آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری مغفرت کے اوپر موقوف ہیں. جس طرح ہم دنیا میں اپنے لیے گھر کی فکر کرتے ہیں, کاروبار کی فکر کرتے ہیں, پیٹ کی فکر کرتے ہیں, اولاد کی فکر کرتے ہیں, سواری کی فکر کرتے ہیں, زمینوں کی فکر کرتے ہیں, یہ سب فکریں عارضی ہیں. اور جہاں جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے بس وہیں تک یہ چیزیں ساتھ دیتی ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی. تو ہمیں اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے. عقل مند آدمی اور عقل سلیم کا مالک آدمی وہ اپنی ساری زندگی ایک ہی فیلڈ میں, ایک ہی موضوع پہ, ایک ہی تگودو میں نہیں لگاتا ہے, بلکہ جیسے دنیا کے اندر ایک بیلنس زندگی, متوازن زندگی کا ہونا ضروری ہے, گھر کو بھی وقت دینا ہے, کاروبار کو بھی وقت دینا ہے, دوستوں کو بھی وقت دینا ہے, بچوں کی تعلیم کو بھی وقت دینا ہے اور اپنی صحت کو بھی وقت دینا ہے, اسی طرح آخرت کے لیے بھی وقت دینا اور تیاری کرنا یہ بہت ضروری ہے. بلکہ ضروری کیا, حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مقدم اور پرائیورٹی میں نمبر ون وہ اس کا ہونا ضروری, اس لیے کہ دنیا کے اندر رزق اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما دیا ہے, واللہ خیر الرازقین, ہم بہترین رزق دیتے ہیں, اور نحن نرزقہم و ایاکم, اے انسانوں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے وعدے ہیں. اور ومن اصدق من اللہ قیلا, قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ حق اور سچ بات کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. تو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں ضمانت دی گئی ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے ایک طرح سے گارنٹی دی گئی ہے, اس کے لیے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں, اس کے لیے تو ہم صبح سے لے کے شام تک بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں ہماری مغفرت موقوف ہے اور جس کے بارے میں ہمارا ایمان موقوف ہے, جس کے اوپر ہمارے جنت کا داخلہ موقوف ہے, جس کے بارے میں ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا موقوف ہے, اس کے بارے میں فکر نہ ہو, وقت نہ ہو, توجہ نہ ہو, یہ بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے. وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ وقت ہم آگے بڑھا رہے ہیں, وقت انتظار نہیں کرتا ہے, وقت رکتا نہیں ہے, زمانہ رکتا نہیں ہے, ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے, پتا ہے کہ ایک سفر آنے والا ہے, एक ऐसा सफर आने वाला है कि उस सफर में कोई घर का साथी साथ नहीं देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी। एक ऐसा वक्त आने वाला है कि उस वक्त में मुनकर नकीर को जवाब देने और उनमें साबित कदमी जरूरी है, उसमें कामयाबी जरूरी है। तो इसलिए दीन की तरफ तवज्जो देना ये बहुत ही ज्यादा अहम तरीन मौजू है। और बात मैंने यहां से शुरू की कि हमारे दीन के अंदर जो अहम तरीन मौके हैं, अहम तरीन दिन हैं, अहम तरीन महीने हैं, उसके तय करने वाले हम नहीं हैं, बल्कि उसके तय करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जैसे रमज़ान अल मुबारक का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में उसके तफसीलात फरमा चुके हैं। जैसे हज के दिन हैं, कुरान करीम में हज की तालीमात भरी पड़ी हैं। और जैसे मेराज का वक्त है तो मेराज के बारे में कुरान करीम में पूरी सूरत नाजिल हो चुकी है। और जैसे अशहुर हुरम हैं, चार महीने जिसमें जो अल्लाह की तरफ से पाबंदियां हैं उनका एहतराम जरूरी है, कुरान करीम में तालीमात मौजूद हैं। ये जो बाद में आने वालों ने वक्त तय कर लिए हैं कि जी फला दिन मीलाद होगी और फला दिन चहलम होगा, फला दिन सोयम होगा, फला दिन कूंडे होंगे, फला दिन बरसी होगी, ये बातें हमारी दीन से दूर दूर तक इन बातों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर है तो कहाँ है। कुरान करीम अल्लाह के फजल से हमारे दरमियान में मौजूद है, दिखा दीजिए। अहादीस नबविया 40 लाख के करीब जो उसका मजमूआ है वो आपके और हमारे दरमियान में अल्लाह के फजल से महफूज भी है और मौजूद भी है। उसमें ये तालीमात कहाँ है, दिखा दीजिए। और जी 10 मुहर्रम के दिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ, एक वाकया हुआ। हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान समेत जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, कोई इसमें शक है ही नहीं। लेकिन इस दिन को इस तरीके से मनाना जरूरी है, ये कुरान में किधर है, ये हदीस में किधर है, ये फिका में किधर है। और कभी ये बात भी सोचिए कि हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के प्यारे वालिद हजरत अली अल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हो, वो मकाम में ज्यादा हैं या बेटे मकाम में ज्यादा हैं। वो खलीफा हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के फर्द फरीद हैं, आपके बेटे की तरह हैं। उनको भी तो शहादत नसीब हुई है, उस शहादत पे इतना गम नहीं है, बेटे की शहादत पे गम ज्यादा है। ये तो अकल का तकाजा भी नहीं है और दीन का तकाजा भी नहीं। और फिर आगे देखिए कि हजरत अली अल मुर्तदा रदी अल्लाहु ताला अन्हो बहुत बड़े आदमी हैं और यकीनन सहाबा में हजरत का एक बुलंद मकाम है। लेकिन क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ज्यादा है या हजरत अली का मकाम ज्यादा है। आपकी वफात के दिन पे तो मातम नहीं करते हो, آپ کی وفات کے دن پہ تو اتنا غم ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے دن پہ تو کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں 19 اقوال موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 19 اقوال موجود ہیں، اور 19 کے 19 میں فرق ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت کی وفات کا دن 10 رمضان المبارک لکھا ہے۔ اب آپ بتائیے، جو 12 کو سارا کچھ کر رہے ہیں وہ حضرت شیخ کو غیب دان بھی مانتے ہیں، حضرت شیخ کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، اور حضرت کی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ نہیں مانتے، اور متفق قول جو ہے وہ 9 ہے کہ حضرت کا جو پیدائش ہوئی ہے وہ 9 کو ہوئی ہے، اور میلاد پارٹی کے جو اعلی حضرت ہیں انہوں نے خود بھی یہ بات لکھی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو کتاب کھول کے آپ کو دکھا دیتے، لیکن نہیں جی، 12 کیوں؟ یہ بدعت ہے۔ جو بدعت ہوتا ہے، حضرت والد صاحب فرماتے تھے، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، اور کبھی جیسے دل چاہتا ہے ادھر اس کو گھما دیتے ہیں۔ یہ جو حرکات ہیں اور جو یہ بدعات ہیں، یہ ہمارے دین کے لیے خطرناک ہیں، اور جس طرح ہمارے بڑوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے، جس طرح ہمارے بڑوں نے اس دین پر ایک انچ بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، سمجھوتا نہیں کیا ہے، اسی طرح اب یہ ذمہ داری اس وقت کی امت محمدیہ کی بنتی ہے، کیونکہ اعمال میں جب کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، صدقات اور خیرات قبول نہیں ہوتے ہیں، اور جب قبولیتیں رک جاتی ہیں تو تعلق مع اللہ وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب تعلق مع اللہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر بندہ وہ گمراہی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، حضرت آپ ان کو موقع دے دیجئے، آپ ان سے پہلو تہی کر دیجئے، یہ بدبخت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں شقاوت کے فیصلے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ اپنایا ہی نہیں ہے جو نیکی کا ہے، وہ راستہ اپنایا ہی نہیں ہے جو خیر کا ہے، اور وہ راستہ اپنایا ہی نہیں ہے جو تعلق مع اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمارا دین بعد میں ہے اور آئین پہلے ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور تم کو اس مقام پہ جس دین نے بٹھایا ہے تم اس دین کے باغی ہو رہے ہو۔ یہ بات میرے علم میں کل آئی، میں نے خود سنی اور مجھے حیرت ہوئی کہ زمین پھٹے اور یہ شخص زمین کے اندر چلا جائے، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بیکار، فضول، کہتے ہیں کہ جی دین کے اندر ہندوؤں کا حقوق نہیں ہے، سکھوں کے حقوق نہیں ہے، اور عیسائیوں کے حقوق نہیں ہے، اور آئین کے اندر ان کے حقوق موجود ہیں۔ बेवकूफ आदमी, आईन के पहले सफे पे देखिए क्या लिखा है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हमारे अकलियती हुकूक नहीं होते तो ये यहां पे मौजूद कैसे हैं? जो नताइज होंगे देखा जाएगा, लेकिन हक का बयान जरूरी है। जब आपने कुरान की अजमतों को पसे पुश डाल दिया है तो हम भी आपकी चीजों को जूते की नोक पे रखेंगे। अगर आप लोगों की इज्जत होगी तो वो कुरान करीम की वजह से होगी, सुन्नत की वजह से होगी। और अगर आप हमारे दीन के मुआफिक और मुताबिक रहेंगे तो आप हमारे सरों के ताज हैं, और अगर आप नहीं हैं तो हम अलल ऐलान आपके गुमराही का बयान करेंगे। तो ये जो हमारे मुनसिफ हैं, सो कॉल्ड हमारे जो इंसाफ के ठेकेदार हैं, उनकी हालत देखिए कि वो बहुत बड़ी अरस्तू वाली बात जब करते हैं तो वो ये करते हैं कि जी दीन बाद में है और आईन पहले है। क्यों? इसलिए कि हमारी दीनी तालीमात आम नहीं है। ये उलमा, ये मदारिस, ये तुलबा आपको बजाहिर ज्यादा नजर आते होंगे, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि हर साल इतने सारे उलमा तैयार होते हैं, कारी तैयार होते हैं, क्या फायदा होता है? मैंने उनसे कहा हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? कहने लगे कि 22 करोड़ से तो ऊपर है। मैंने कहा चलें ठीक है, कम से कम 100 आदमियों को एक आलिम की जरूरत तो है ना। चलें 100 को छोड़िए, 1000 आदमियों को एक आलिम की जरूरत तो है। आप तकसीम करके देख लीजिए, खुदा की कसम 1,00,000 आदमियों पे भी एक आलिम मौजूद नहीं। आलिम जो वाकयातन सुन्नत का वारिस हो, आलिम जो वाकयातन कुरान करीम का बयान करने वाला हो। वर्रासिखून फिल इल्म यकूलूना आमन्ना बे कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ऐसे तो लोग बहुत हैं लेकिन दरगाहों में मौजूद हैं, कब्रों को सजदे करते हैं, पीरी मुरीदी की खानकाहें कारोबार के नाम पे चल रही हैं, दम दरूद के मराकिज कारोबार के नाम पे चल रहे हैं, उनको उम्मत की इस्लाह की फिक्र नहीं। बल्कि वो सही सलामत आदमी को ऐसा अजीब और गरीब कर देते हैं कि पहले वो अच्छा भला अकीदे वाला आदमी होता है, कुछ दिन वहां पे बैठता है तो फिर उसका पूरा का पूरा दीन वो पीर साहब होते हैं, पूरा का पूरा दीन जो दरगाह के गद्दी नशीन होते हैं बस वही होते हैं, पूरा का पूरा दीन जो दम दरूद के आमिल होते हैं बस वही होते हैं। हमारा दीन ये नहीं, हमारा दीन रहबानियत वाला दीन नहीं है, हमारा दीन बहुत वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कोई एक आदमी का जिक्र नहीं किया, 2 आदमियों का जिक्र नहीं किया, 100 आदमियों का जिक्र नहीं किया कि इनके पीछे चलो तो ठीक है। फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं, मेरे जितने साथी हैं वो सब ठीक हैं, और वो सब हक पे हैं, और वो सब सच पे हैं। इसलिए हमारे दीन की तालीमात आम थी, और यह पूरी उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनमें से हर एक दीन का मीनारा है, उनमें से हर एक दीन की हिदायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे एतमाद का इजहार किया। किसी एक पर भी अगर शक शुबा होता है تو کیا پیغمبر کے اعتماد پہ شک نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا. یہی تو جھگڑا ہے, اور جھگڑنے والے ہم نہیں ہیں. ہم تو سیدھی لائن لیتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جی سب صحیح ہے, سب ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی خاص صحابی کا ذکر کرتے ہیں یا کسی خاص بزرگ کا ذکر کرتے ہیں, کسی خاص امام کا ذکر کرتے ہیں, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ہمارا ایک مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ کہ یہ جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے, یہ کتاب جبرائیل لے کر آتے ہیں, اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں, یعنی ہم سے ان کی دشمنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے, انہوں نے ہمارے بڑوں کو تباہ و برباد کیا ہے. اس لیے وہ کتاب جو جبرائیل نازل کر رہے ہیں, وہ کتاب ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہود کو جواب بھی دیا اور تنبیہ بھی کی. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. آپ فرما دیجئے, اگر تمہیں جبرائیل برے لگتے ہیں تو تمہیں برے لگیں, وہ صادق ہیں, وہ امین ہیں, وہ سچے ہیں, اور وہ قرآن کریم جو نازل کرتے ہیں بإذن الله, اللہ کے حکم پہ نازل کرتے ہیں, اپنی طرف سے نازل وہ نہیں کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ تمام فرشتوں کے ساتھ اس کی ناراضگی ہے, اور جس نے جبرائیل کی مخالفت کی ہے وہ تمام انبیاء اور مرسلین کا باغی ہے, اور جس نے جبرائیل کے ساتھ لڑائی کی ہے حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا باغی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے جو بڑے تھے, ہمارے جو ائمہ تھے, ہمارے جو بزرگ تھے, ان میں سے ایک کے ساتھ بھی اگر آپ بغاوت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے, اس آیت کی روح سے آپ تمام دین سے مخالفت کر رہے ہیں. اور جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دیتے ہیں, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو گالی دیتے ہیں, شاہ عبد القادر کو کافر اور گمراہ کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں, آیت دیکھیے ذرا, یہ لوگ تو بڑے لوگ تھے, اور ان کے بغیر تو بر صغیر میں حدیث کی سند بھی موجود نہیں تھی, اور ان کے بغیر بر صغیر میں تفسیر کی سند بھی موجود نہیں تھی. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری عبادات, تراویح, دعائیں, روزے, صدقات, زکوٰۃ, خیرات, جتنی بھی نیک اعمال ہوئے, اللہ تبارک و تعالی آپ نے خاص فضل سے وہ تمام اعمال قبول کر لیں. لیکن اعمال کی حفاظت ضروری ہے. ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد زنا کر لے تو وہ نماز اس کے لیے فائدہ مند نہیں, اور ایک آدمی 1000 دن روزے رکھے اور پھر شراب پیے تو وہ روزے اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم کو توفیق دی ہے, ان اعمال کی حفاظت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. پوچھا ہے کیا اعتکاف میں ناخن اور مونچھیں بنا سکتے ہیں؟ جی بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے آداب اور صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ناخن مسجد میں گر رہے ہیں یا مونچھوں کے کسی بھی حصے کے بال مسجد میں گر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، احتیاط ضروری ہے۔ کیا اعتکاف کے دوران لباس تبدیل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، البتہ پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ اس طریقے سے لباس تبدیل کرنا کہ جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہو تو اس سے نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر اہتمام ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، صفائی ستھرائی ہمارے دین میں پسندیدہ ہے۔ معتکف کے لیے فرصت کے اوقات میں حجرے میں رہنا افضل ہے یا باہر رہنا افضل ہے؟ دیکھیے، اگر حجرے میں آپ عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حجرے میں رہیے، اور اگر حجرے میں آپ شرارت کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حجرے میں جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ باہر صف میں بیٹھے رہنا ضروری ہے۔ کیا خواتین عید الفطر کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں جی، خواتین پر عید الفطر کی نماز ہے ہی نہیں۔ جب ایک عبادت ان کے لیے واجب اور سنت ہے ہی نہیں تو پھر ان کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا درود تاج پڑھنا صحیح ہے؟ درود تاج ثابت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درود وہ وہی ہے جو پیغمبر نے خود ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، سکھایا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا جو بھی درود ہے وہ بعد میں، اور یہ اس قسم کے درود تو ثابت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر درود کی برکتیں چاہیے اور درود شریف کا ثواب چاہیے تو درود وہی والا پڑھیں گے جو آپ نے خود تعلیم کیا ہو۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پہ سلام تو ہمیں پتا ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ درود کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد، کہ تم جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھا کرو۔ کیا داڑھی رکھنا ہمارے دین میں ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اور اچھا ہے کہ یہ سوال اتنے اہم موقع پہ پوچھ لیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی مرد کی فطرت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ داڑھی فطرت ہے، حالانکہ داڑھی تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، تو آپ داڑھی تو ہٹا دیتے ہیں، دانت کیوں نہیں ہٹاتے؟ اس لیے یہ جواب غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی ہمارے دین کے شاعر میں سے ہے، پوری دنیا متفق ہے کہ جتنے انبیاء اور مرسلین اور نیکان زمانہ آئے تھے ان سب کی داڑیاں تھیں۔ اس لیے اپنے گناہ کے چکر میں ان کو بدنام کرنا یہ ظلم ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت ہم مجوسیوں کی مخالفت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑیاں چھوڑ دو، بڑھا دو۔ اس لیے یہ حکم بھی آ گیا، اور علماء جانتے ہیں الامر للوجوب، جو امر ہے یہ فقہ کے اصول میں وجوب کے لیے ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا داڑھی موڑنے والا تارک کے واجب ہوگا؟ یقیناً ہوگا، گناہ تو ہے، اور اس میں ایک قول نہیں ہے، یعنی پورے دنیا کا جو ہمارے اسلام کے تعلیمات ہیں ایک قول بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو رافضی ہیں وہ خود جو داڑیاں رکھتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ خدا کی قسم کھا کے بولو کہ حضرت علی کی داڑھی ایسی تھی؟ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے علامہ طالب جوہری سے پوچھا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں ایسی تو نہیں تھی۔ تو پھر جب بات، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ داڑھی ایسی ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تغییر خلق ہے یہ۔ ابلیس نے جب شیطانت کر لی اور حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا تو وہاں پہ اس نے بولا ہے، وَلَوْ آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ایسی شرارت کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو تبدیل کریں گے. آج کل آپ سنتے ہیں لڑکا لڑکی بن گیا, لڑکی لڑکا بن گئی, کوئی کیا ہو گیا, کوئی, یہ سب ابلیس کی سازش ہے اور اسی کے زمرات میں یہ بھی آتی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تریاقی. اس لیے اس پہ غور ضرور کیجئے گا. مصافحہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے. المصافحہ بالیدین سنت, فقہا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بار بار اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں, اللہ جانے کیا وجہ. حرمین میں آخری راتوں میں وتر چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں قیام اللیل کی جماعت ہوتی ہے, کیا یہ عمل درست ہے؟ قیام اللیل تو حرمین کا خاصہ ہے اور زمانہ نبوت سے وہاں پہ قیام اللیل ہوتی چلی آ رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ وتر کیوں چھوڑتے ہیں. وتر اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ سنت کی مخالفت نہ ہو. اور ہمارا بھی الحمدللہ یہی مسلک ہے اور ہم نے یہی تعلیم دی ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے. جب وتر پڑھ لی اور دلیل حرمین موجود ہے کہ جب وہ رات میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ وتر تراوی کے بعد نہیں پڑھتے. تو آپ ایسا نہ کیجئے کہ تراوی کے بعد وتر چھوڑ دیں, آپ وتر پڑھیے کیونکہ وتر کا باجماعت پڑھنا رمضان میں یہ واجب ہے. اور بعد کی جو عبادات ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا ہے. کیا عید کی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, عید کے لیے اور جمعے کے لیے جماعت شرط ہے. جماعت کتنی ہو؟ دو آدمی ہو تو ٹھیک ہے, اگر دو نہیں ہیں تو پھر کم از کم ایک مرد ہو اور چند خواتین ہو. عید کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں. عید کے بعد صبح, عید کے دن صبح صادق کے بعد کسی بھی جگہ کوئی بھی نفل پڑھنا منع ہے. بس آپ نے فجر پڑھنی ہے اور عید کی تیاری کرنی ہے. اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں اور مسجد میں نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے. گھر پہ آپ جائیے اکیلے پڑھیے, اس کی اجازت ہے. کوئی شخص بیمار یا معذور ہو اور عیدگاہ نہ جا سکتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیمار, معذور, نابینا, گونگا, بہرا, اس قسم کے لنگڑا, اس قسم کے لوگ, ان کے اوپر جمعہ اور عیدین نہیں ہے. اگر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں پہنچ سکتے گھر پہ ہی رہیے. عید کی نماز کے بعد عید مبارک کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے. بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں. وہ جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ جی گلے ملنا ضروری ہے. گلے ملنا ضروری نہیں ہے. جو گلے ملنے کو ضروری کہتا ہے وہ بدعت ہے. البتہ صحابہ تقبل اللہ منا ومنکم یہ کہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو عید و مبارک کے الفاظ بھی باقاعدہ موجود ہیں. اس لیے یہ مستحب ہے, ضروری ہے, ہماری دینی تعلیم ہے. جی کسی شے کو خود بخود الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی شخص کو گھڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے اور اس نے 50-60 لاکھ روپے مالیت کی گھڑیاں لے رکھی ہیں, وہ ان میں استعمال میں لاتا ہے تو کیا ان پر زکات ہوگی؟ اب یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے کہ وہ گھڑیاں آپ نے کاروبار کے لیے لی ہیں تو زکات دینی ہے, اور اگر وہ گھڑیاں آپ نے شوق کے لیے لی ہیں تو زکات نہیں. خواب میں دانت گرنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے, صدقہ کیجئے, احتیاط کیجئے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. اگر غلطی سے نہیں کہا تو ضرور بھی ضرور نظر لگ جاتی. بالکل نظر تو لگتی ہے نا, یہ حضرت والد صاحب نے نہیں کہا ہے, یہ اللہ تعالی نے کہا ہے. اور ولو لا اذ دخلت جنتک, سورہ کہف میں آیت موجود ہے. آپ کو آیت شاید نظر نہیں آئی. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارا یہ رمضان مبارک کر دیں اور اس کی برکتیں ہمیں پورے سال میں نصیب کر دیں. لوگوں نے جو تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، نوافل پڑھی ہیں، صدقے دیے ہیں، خیرات کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، تمام قسم کی عبادتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ تمام اعمال قبول کر لیں اور ہمیں بہت کم محنت پہ اللہ تعالی بہت بڑا اجر دے دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو خالصتاً للہ کر دیں، جو اعمال ہم نے دکھاوے کے لیے کیے یا جو اعمال ہم نے ریا کے لیے کیے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی مغفرت کر دیں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو کسی بھی مشکل میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کریں، جو مرحومین ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کریں، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند کریں، بشریات تقصیرات کو اللہ تعالی معاف کر دیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کریں، اور اے اللہ ہمیں بھی جنت میں مقام اعلیٰ مقام نصیب کریں، اور اے اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دیں، اور اے اللہ ہمیں استقامت دے دیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ناکارہ قسم کے لوگ ہیں اے اللہ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھیے، ہر حاسد اور فتنہ گر اور جو دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں، ہمارے اس عظیم ملک کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں، اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالی جلد ان کو دور کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت سے آنے والا رمضان بھی ہم کو آپ کو سب کو نصیب کر دیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.